خواتین، بچوں، کمزور طبقات کا تحفظ اولین ترجیح ہے ڈاکٹر عثمان انور۔ عمران کو سزا، پی ٹی آئی کا علامتی احتجاج، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی کو 14، بشرا کو 7 سال قید، اڈیالہ جیل سے گرفتار۔ مسلسل تیسرے ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ریکارڈ، معاشی پالیسیوں کی درست سمت ہونے کی سند ہے وزیر اعظم۔ عمران خان رحم کی اپیل کریں تو معافی دلوا سکتا ہوں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا ہدف 3.2 سے کم کر کے 3% کر دیا۔ امید ہے اتوار سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل شروع ہو جائے گا، امریکی وزیر خارجہ۔ جنگ بندی معاہدہ خان یونس میں شہریوں کے جشن منانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، 101 فلسطینی شہید۔ اور اب اخبار جسارت کی بات سرخیاں۔ کئی دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے، عرفان صدیقی کا بیرسٹر گوہر کو پیغام۔ کراچی، کورونا اور انفلوئنزا کے کیسز میں اضافہ، شہری نزلہ، کھانسی اور بخار کا شکار۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جب ہائی کورٹ جائے گا تو ختم ہو جائے گا، علیمہ خان۔ مراکش کشتی حادثے کی اعلی سطح تحقیقات کا فیصلہ، وزیراعظم نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے اسرائیل کو اسرائیل ہی شکست دے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ 60 اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فوجی خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پٹیشن تیار کی ہے جس میں اپنے فیصلے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینی عوام سے زیادتیاں اور توہین آمیز سلوک کر رہی ہے۔ اخبار کے مطابق ستمبر 2018 میں فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1600 اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں میں جانے سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 40 فوجیوں کو سزا بھی دی گئی ہے۔ میرے حساب سے یہودی ریاست اسرائیل میں مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں اور صہیونی سیاست کے حامل افراد میں عربوں سے تعلقات کے مسئلے پر سخت نظریاتی اختلاف ہے۔ مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ قطعی مناسب نہیں ہیں۔ یوں بھی کثیر عرب آبادی کے درمیان رہ کر ان کو اپنا مخالف بنا لینا درست نہیں۔ ان کا یہ کہنا بھی معقولیت پر مبنی ہے کہ عرب ہمیشہ کمزور اور باہمی اختلافات کا شکار نہیں رہیں گے۔ اگر وہ متحد اور مضبوط ہو جائیں تو پھر اسرائیل کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن صہیونی سیاست کے زیر اثر، جن کے پاس فوجی قوت اور حکومت کی طاقت ہے، مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں کی آواز اگرچہ مؤثر نہیں، اس کے باوجود مذہبی عقائد کے حامل یہودی اور اب فوجی جوان بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فلسطینیوں کی قتل و غارت اور لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت اور بچوں اور عورتوں کی ہلاکت کی تائید میں جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں یہودی مذہبی رہنما ربی بھی شریک ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ صہیونیت نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ تمام یہودیوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صہیونی سخت نسل پرست ہیں، دنیا کی غیر یہودی آبادی سے انہیں ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں، امریکی اور عرب ان کی نظروں میں برابر ہیں۔ البتہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کسی وقت بھی یہودیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، یہودیوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کبھی کشیدہ نہیں رہے۔ جب بھی کسی ملک میں، بالخصوص عیسائی مملکت میں، ان کے ساتھ ناانصافیاں حد سے بڑھ جاتی تو وہ اسلامی ملکوں اور شہروں میں پناہ لیتے۔ آج اپنی اغراض کے تحت انہوں نے امریکی پشت پناہی حاصل کی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دل سے ان کے دوست ہوں۔ صہیونی لابی یہ جانتی ہے کہ وہ تنہا عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور عربوں کے بڑھتے ہوئے جذبات اور عالم اسلام کی صہیونیت سے بڑھتی ہوئی نفرت کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس لیے امریکہ جیسی سپر پاور کی بھرپور تائید حاصل کرنا ان کے لیے ناگزیر ہے۔ صہیونی ادارے یہ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس سے دگنی تیزی سے وہ ان کی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ صرف مقبوضہ فلسطین کی مجموعی آبادی میں فلسطینیوں کی افزائش نسل کی شرح قریباً 5.5% ہے، اور یہ رفتار اگر ایسی ہی رہی تو 2026 میں مقبوضہ فلسطین کی مجموعی آبادی میں فلسطینیوں کی آبادی کا تناسب 58% ہو جائے گا۔ اور اس بات کا انکشاف اسرائیلی یونیورسٹی کے ایک سروے میں کیا گیا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی سرزمین پر فلسطینیوں کی حالیہ آبادی 18 سال میں 18 لاکھ سے بڑھ کر 28 لاکھ ہو جائے گی، جبکہ مغربی کنارہ اور غزہ پٹی میں ان کی آبادی 36 لاکھ سے بڑھ کر 58 لاکھ ہو جائے گی۔ مگر افسوس کے گزشتہ ایک برس سے فلسطینیوں اور عربوں کی ہلاکت اپنے عروج پر جا پہنچی ہے۔ اس سروے کی وجہ سے جہاں ایک طرف اسرائیل کی صہیونی لابی مستقبل میں فلسطین میں آبادی بم سے اندیشہ محسوس کر رہی ہے، وہیں یورپ میں یہودیوں کی تعداد میں کمی اور مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے باعث بھی یورپ کے یہودیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ اخبار صحافت نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہریوں کی موت، بنگلورو میں امریکی قونصل خانہ کھولنے کا اعلان، ٹیکنالوجی، دفاع، تعلیم میں ہندوستان امریکہ تعلقات کے لیے بنگلور اہم ہے، جے شنکر۔ سفر کو آسان بنانا ہندوستان کے لیے ایک اہم ترجیح، انڈیا موبیلیٹی گلوبل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس کے افتتاح کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کپڑے تبدیل کیے، اداکار سیف پر حملے کی تحقیقات کرنے والی پولیس ٹیم کا دعویٰ۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے ہوگا شروع، 1 فروری کو نصف بجٹ پیش ہوگا۔ بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ 10 مارچ سے 4 اپریل تک چلے گا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے باوجود 24 گھنٹوں کے دوران 87 فلسطینی شہید۔ بن گویر نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی، روس ایران معاہدے سے خطے میں سیکیورٹی تعاون ہوگا متاثر۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ۔ سامعین، اب اخبار ہندوستان کی سرخیوں پر ایک نظر۔ دہلی کے اسمبلی الیکشن کے لیے بی جے پی کا انتخابی منشور جاری، پارٹی نے قومی دارالحکومت کے غریبوں کو 500 روپے میں گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا۔ ہند نژاد چندر آریہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں شامل۔ ہند امریکہ روابط سمندر کی گہرائیوں سے آسمان کی بلندیوں تک، امریکی سفیر۔ مودی حکومت روزگار کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، کھڑگے۔ معروف شاعر طارق متین راحت باغ قبرستان میں سپرد خاک، اردو کے مقبول شاعر کو ان کے ہزاروں چاہنے والوں نے نم آنکھوں سے الوداع کہا۔ سامعین، اخبار صحافت نے اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے امن کا راستہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ بڑی راحت کی خبر ہے، لیکن جب تک اس پر ایمانداری سے عمل نہیں ہوتا جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ اس خدشے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال عارضی جنگ بندی کے حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد ایک دوسرے پر حملوں اور لوگوں کے مارے جانے کی خبریں آتی رہیں۔ اب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے سوال پر ہونے والے تازہ معاہدے سے امن کی راہ ہموار ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ معاہدے کی جو شکل سامنے آئی ہے اس کے مطابق حماس مرحلہ وار اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسرائیل میں قید سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی غزہ کے بے گھر افراد کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد کی فراہمی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ موجودہ جنگ کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے ہوا تھا، جس میں تقریباً 1200 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جوابی حملے کو ایک فطری رد عمل سمجھا گیا۔ تب اسرائیل نے حماس کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس کے بعد 15 ماہ گزر چکے ہیں اور غزہ پر اسرائیلی حملے برابر جاری ہیں، لیکن اسرائیل کی حماس کو مارنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ یہ تحقیقات کا معاملہ ہے کہ اسرائیلی حملے میں حماس کے کتنے ارکان مارے گئے اور کتنے عام شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملے میں تقریباً 50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور غزہ میں 20,00,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس جنگ میں مارے جانے والے عام لوگوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسرائیل نے غزہ کے ہسپتالوں اور سکولوں کو بھی نہیں بخشا، جہاں لوگ حملوں سے بچنے کے لیے پناہ لے رہے تھے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہسپتالوں اور سکولوں جیسی جگہوں پر حملہ کرنا منع ہے، لیکن اسرائیل نے جنگ کے حوالے سے بین الاقوامی اصول و ضوابط کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کے لیے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام بھی لگایا گیا اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو پر جنگی جرائم کا الزام بھی لگایا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو رکوانے کے لیے اقوام متحدہ سمیت مختلف سطحوں پر کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن ان کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب اگر اتنے طویل عرصے بعد امریکہ اور قطر کی ثالثی سے جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے تو اس میں مزید رکاوٹیں پیدا نہ ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں، اب باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا۔ انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا۔ ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے۔ انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا۔ امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے۔ انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی۔ شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے۔ ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیراعظم اسداللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہ کے وزیراعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے۔ امام خمینی کے شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا۔ امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیر اعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص کم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے کم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دی، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور کم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور کم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے کم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلبہ کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سماں تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 29 دے 17 رجب اور 18 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی غیور قوم نے شاہی حکومت کے آخری مہرے شاہ پور بختیار کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین شاہی حکومت کی برطرفی، سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرنے اور ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دن حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پیرس میں ملت ایران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہت جلد آپ سے آ ملوں گا تاکہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی شجاعت و بہادری کے سہارے مشکلات کو حل کر سکوں، نیز آپ کے ہم آواز اور ہم قدم ہوتے ہوئے ایران کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوشش کر سکوں۔ سترہ رجب سن 1271 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید ابو تراب خانساری ایران کے شہر خانسار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے معقولات و منقولات کی تعلیم اپنے زمانے کے اہم اساتذہ سے حاصل کی اور شب و روز کی محنت کے بعد وہ خود بھی فقہ، اصول فقہ، حکمت اور تفسیر کے ممتاز اساتذہ میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی جو ان کی علمی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن میں قصد السبیل اور مصباح الصالحین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے سن 1346 ہجری قمری میں وفات پائی۔ 18 جنوری سن 1689 عیسوی کو مشہور فرانسیسی فلسفی اور مصنف چارلز ڈی مونٹیسکیو پیدا ہوئے۔ انقلاب فرانس پر ان کے افکار اور نظریات کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ شاید پہلے مفکر تھے جنہوں نے ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کی تقسیم کے نظریے کی وضاحت کی۔ ان کی مشہور ترین کتاب روح القوانین ہے جو سن 1748 میں جنیوا میں شائع ہوئی۔ مونٹیسکیو نے اس کتاب میں پوری تاریخ کے دوران وجود میں آنے والی حکومتوں پر بحث کی ہے اور رسم و رواج، طبیعی قوانین، انسانی قوانین اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ مونٹیسکیو کی ایک اور کتاب کا نام ایرانی مکتوبات ہے۔ انہوں نے سن 1755 میں وفات پائی۔ اٹھارہ جنوری سن 1852 عیسوی کو جرمن محقق اور ماہر جرثومیات فریڈرک لوفلر پیدا ہوئے۔ لوفلر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لہذا انہوں نے کسی اور شخص کی مدد سے تعلیم کو جاری رکھا اور آخر میں میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ سن 1880 میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی ایڈوین کلین کے تعاون سے خناق کی بیماری کا سبب دریافت کیا۔ اٹھارہ جنوری سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس، برطانیہ اور روس کے درمیان خفیہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کا اصل محرک پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کا اتحادیوں یعنی جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ مل جانا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے اتحادیوں کے ساتھ مل جانے سے حلیف ممالک اور روس کے درمیان بحر اسود کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد حلیف ممالک نے آبنائے داردنیل پر حملہ کر دیا۔ اٹھارہ جنوری سن 1919 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے بعد تاریخی امن کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں 5 بر اعظموں سے 27 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا آغاز پیرس کے وارسا محل میں ہوا اور اس کانفرنس کی سربراہی اس وقت کے فرانس کے وزیر اعظم جارج کلیمنسو نے کی۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے والے ممالک جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ اور عثمانیوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اس کانفرنس کے بعد جرمنی اپنی زمین کا کچھ حصہ اور جرمانہ اتحادیوں کو ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اٹھارہ جنوری سن 1955 عیسوی کو اردو کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی وفات ہوئی۔ وہ 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر میں حاصل کی اور میٹرک کے بعد کچھ عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزارا۔ شروع میں انہوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا، پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے بعض نہایت کامیاب ریڈیو ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بعد ازاں بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں متعدد فلمی رسالوں کی ادارت کی۔ اسی دوران متعدد فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے گئے اور وہیں 18 جنوری 1955 کو انتقال کیا۔ سعادت حسن منٹو کے بہت سے افسانوں کے مجموعے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ناول بھی تحریر کیا تھا جس کا نام تھا بغیر عنوان کے، اور گنج فرشتے ان کے ادبی خاکوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 18 جنوری 1936 عیسوی کو انگریزی کے مشہور شاعر، صحافی، ناول نگار اور افسانہ نگار روڈیارڈ کپلنگ کا لندن میں انتقال ہوا۔ روڈیارڈ کپلنگ 30 دسمبر 1865 کو ہندوستان کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ایک پادری کے بیٹے تھے۔ روڈیارڈ کپلنگ 5 سال کی عمر میں پڑھنا سیکھ گئے تھے۔ 1871 میں انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ 1883 سے 1889 تک کپلنگ نے ہندوستان کے شہروں لاہور اور الہ آباد میں سول اینڈ ملٹری گزٹ اور دی پائنیئر جیسے مقامی اخبارات میں کام کیا تھا۔ لاہور میں قیام کے دوران انہوں نے شعر کہنے شروع کیے۔ اس کے بعد روڈیارڈ کپلنگ میں رفتہ رفتہ کہانیاں لکھنے کا شوق پیدا ہوا اور 1886 میں 7 کتابیں شائع کرائیں۔ 1889 میں وہ دنیا کے سفر پر نکلے اور اپنے تجربات سمندر سے سمندر تک کتاب میں لکھے۔ جنگل بک اور دوسری جنگل بک نے انہیں بہت شہرت دلائی اور ان دونوں کتابوں کے نتیجے میں انہیں کئی ایوارڈ بھی ملے۔ روڈیارڈ کپلنگ کی نگارشات کے ان کے اہم وطنوں پر بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے 3 منظوم کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے 7 سمندر کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ روڈیارڈ کپلنگ کو 1907 میں محض 41 سال کی عمر میں ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ وہ انگریزی زبان کے پہلے مصنف تھے جنہیں نوبل انعام دیا گیا۔ وہ سب سے کم عمر کے نوبل انعام یافتہ شخص بھی تھے۔ انہیں شاعری کے زمرے میں دیے جانے والے انعام اور کئی بار نائٹ ہڈ انعام کے لیے بھی منتخب کیا گیا، لیکن انہوں نے دونوں انعامات لینے سے انکار کر دیا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں کپلنگ کا شمار برطانیہ کے مقبول ترین مصنفین میں ہوتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کامیاب دورہ روس۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط۔ پزشکیان اور پوتین نے معاہدے کو اہم قرار دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد صہیونی فوجیوں کا غزہ سے بتدریج انخلا۔ صہیونی حکام کا غزہ جنگ میں شکست کا اعتراف۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری۔
موریتانیا کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں کی ہلاکت، وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ۔ کینیڈا نے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اور نو عمر ایرانی موجودوں نے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں 2 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نیا موڑ ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ماسکو میں جمعے کی سہ پہر روسی وزیر اعظم میخائل میشوسٹین سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں توسیع کی اسلامی جمہوریہ ایران کی خواہش پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نیا موڑ ثابت ہوگا۔ صدر ایران نے جمعے کو اپنے دورے روس کے دوران کریملن ہاؤس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی تھی۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے روس کے صدر کو رہبر انقلاب اسلامی کا خصوصی سلام پیش کرتے ہوئے ایران اور روس کے تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی پر زور دیا اور کہا کہ خوش قسمتی سے ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور یہ تعلقات تمام شعبوں میں مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس ملاقات میں کہا کہ روس اور ایران کے درمیان تعاون کا جامع اسٹریٹجک معاہدہ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں مدد دے گا اور ہمیں تمام جہتوں میں تعلقات کو متنوع بنانے کا موقع بھی ملے گا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ماسکو کے اپنے سرکاری دورے کے آخری پروگرام کے طور پر جمعے کی شام روسی تاجروں اور صنعتکاروں کے ایک گروپ سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ایران روس جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط سے ایران اور روس کے لیے ایک روڈ میپ بن گیا ہے، جس کے تناظر میں ایران روس مناسب طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ایران اور روس کے صدور مسعود پزشکیان اور ولادیمیر پوتین نے جمعے کو کریملن ہاؤس میں ایک تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران روس معاہدے کی بنیاد اقتصادی ہے، جبکہ ان کے روسی ہم منصب نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دو برابر کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک مثال ہے۔ ایران روس معاہدے کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط کے بعد معاشی، سیاسی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اقتصادی نوعیت کا ہے اور اس میں تجارت، سیاحت، نقل و حمل، توانائی اور دیگر اقتصادی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی کہا کہ روس اور ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ آزاد اور برابری کے ممالک کے درمیان تعاون کی ایک مثال ہے۔ عوام کو انصاف فراہم کرنے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے والے وفادار انقلابی اور ممتاز ججوں کو آج صبح تہران میں شہید کر دیا گیا، جس کے فوراً بعد دہشت گرد نے خودکشی کر لی۔ اعلی عدلیہ کے بیان کے مطابق آج صبح ایک مسلح دہشت گرد قومی سلامتی، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف جرائم سے نمٹنے کی طویل تاریخ رکھنے والے دو بہادر اور سینئر ججوں کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کے تحت عدالت میں گھس آیا۔ حجت الاسلام والمسلمین رازینی اعلی عدلیہ کے شعبے 39 کے سربراہ اور حجت الاسلام والمسلمین مقیسہ اعلی عدلیہ کے شعبے 53 کے سربراہ تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی میں دو حاضر سروس انقلابی جج عوام کی سلامتی کو پامال کرنے والوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جبکہ ان کا ایک گارڈ زخمی ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد کا نہ تو اعلی عدلیہ میں کوئی کیس تھا اور نہ ہی وہ کسی کا موکل تھا۔ دہشت گردی کی کارروائی کے فوراً بعد دہشت گرد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خودکشی کر لی۔ دہشت گردی کی اس کارروائی کے دیگر مرتکبین کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران عدلیہ کی جانب سے بدنام زمانہ صہیونی حکومت اور امریکی ایجنٹوں، جاسوسوں اور دہشت گرد گروہوں سے وابستہ ایجنٹوں اور عناصر کی شناخت، ان کے خلاف کارروائی، گرفتاری اور قانونی کارروائی کے لیے وسیع اقدامات کیے گئے ہیں۔ عبرانی میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی کے بعض علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کا بتدریج انخلاء شروع ہو جانے کی خبر دی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین اور ثالث فریقوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جنگ بندی سمجھوتے پر اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی ڈویژن 99 غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق بتدریج نتساریم سیکٹر سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ عبرانی ذرائع نے بھی شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے سے نہال بریگیڈ کی پسپائی کی خبر دی ہے۔ ادھر صہیونی حکومت کی سیاسی اور سیکورٹی کابینہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی کابینہ نے اپنے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گدیون سار نے اپنے ایک بیان میں حماس کے مقابلے میں شکست اور غزہ سے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ گدیون سار نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم مہینوں سے غزہ سے اپنا ایک قیدی بھی واپس نہیں لا سکے، بنا بنی ایک حکومت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کافی سنگین ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے حماس کو ضربیں لگائی ہیں، لیکن اس تحریک کے سلسلے میں اپنے جنگی اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ دریاسنا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غاصب صہیونی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی فلسطینی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ دوسری طرف امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ امریکہ نیتن یاہو کو ہتھیار بھیج کر غزہ پٹی میں نسل کشی اور جرائم میں شریک ہے۔ اس امریکی سینیٹر نے اس سے پہلے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا پائیدار اور قانونی ہونا چاہیے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطین کی قوم اور مزاحمت نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے غزہ کی فتح کی مناسبت سے اپنی ایک تقریر میں غزہ کی حمایت میں دی جانے والی قربانیوں، خاص طور سے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین اور مزاحمت کے جیالوں نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور غاصبوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کی فلسطین کی قوم اور مزاحمت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ معاہدہ مزاحمتی محاذ کی پائیداری کا ثبوت ہے، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر لیا جبکہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونیوں میں اختلافات بڑھیں گے اور ان کے پاس فلسطین کو اس کے اصل مالکوں کو واپس کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ فلسطین پر ایک بار پھر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے مرکزی مقبوضہ فلسطین، خاص طور سے تل ابیب میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع دی ہے، جس کی وجہ یمن سے میزائل حملہ بتایا گیا ہے۔ مرکزی مقبوضہ فلسطین میں سائرن کی آواز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں صہیونی آبادکار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد جس طرح سے صہیونی فوج جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، اسی طرح سے یمنی مسلح افواج بھی صہیونیوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سہونی ذرائع نے بتایا ہے کہ یمن سے بیت المقدس اور تل ابیب کی سمت ایک میزائل فائر کیا گیا، جس کے بعد جنوبی الخلیل کے یتا علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جو اس یمنی میزائل کو تباہ کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ہدایت پر مراکش بھیجی جانے والی ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش بھیجی گئی ہے، جو 3 سے 4 دن مراکش میں قیام کرے گی۔ یہ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ پاکستان سے جانے والی تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے افراد سے ملاقات کر کے ان سے بھی حقائق معلوم کرتے ہوئے اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، جس کی بنیاد پر انسانی اسمگلروں اور اس دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب کشتی حادثے کے متاثرین کو ایئرپورٹ کلیئرنس دینے پر ایف آئی اے کے 20 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ اہلکار لاہور، کراچی اور فیصل آباد ہوائی اڈوں پر تعینات تھے۔ پاکستان نے شام اور لبنان سے اسرائیل کے انخلاء اور فلسطین پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے شام اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے انخلاء، لبنان اور شام کی خود مختاری کے احترام اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے شام کی علاقائی سالمیت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومتی ڈھانچے کے قیام کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے، جیسا کہ سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے۔ سلامتی کونسل کو اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ منیر اکرم نے کہا کہ شام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت شام میں معمول، استحکام اور امن کی بحالی کا موقع فراہم کرتی ہے جو جامع اور مستحکم ہو اور شام کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی اور القاعدہ اور داعش کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے شام سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کے خلاف الرٹ رہنے پر بھی زور دیا۔ پاکستانی سفیر منیر اکرم نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان سے انخلاء کے لیے 60 روزہ ٹائم لائن کا احترام کرے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدہ ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گا، جس میں ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہوگا۔ روس اور یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہے۔ ہندوستانی ریاست کیرلا کے ایک باشندے کی موت کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جائسوال نے تعزیت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 16 لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تک روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی شہریوں کے 126 معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 96 افراد ہندوستان واپس آ چکے ہیں اور انہیں روسی مسلح افواج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا نے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈین مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر امریکیوں پر ٹرمپ ٹیکس لگایا جائے گا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تو یہ دہائیوں بعد کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی تجارتی جنگ ہوگی۔ نو عمر ایرانی موجودوں نے 2025 کے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں 2 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ان بین الاقوامی مقابلوں میں جو 16 اور 17 جنوری کو منعقد ہوئے تھے، امریکہ، نیوزی لینڈ، قزاقستان، انڈونیشیا، ملیشیا، چین اور جنوبی کوریا سمیت 13 ممالک کے موجودین نے شرکت کی۔ ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے طلباء کی ٹیموں نے میکاٹرونکس، مصنوعی ذہانت پروگرامنگ، الیکٹرانکس، کیمسٹری اور نینو بایو ٹیکنالوجی اور ذہن شناسی، نئی توانائیوں، فزکس اور فلکیات سے متعلق شعبوں میں مقابلہ کیا۔ ایرانی طالب علموں کی ٹیم کے سربراہ مہدی رشیدی جہاں نے بتایا کہ علی رضا جعفر نژاد اور مہدی رجبی کی ٹیم نے میکاٹرونکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ محبود رجبی اور ہیلینا رجبی کی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ یوں جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں ایران کو سونے کے 2 تمغے ملے۔ رشیدی جہاں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ منتخب ٹیموں کے مقابلے کوریا کے معتبر جرائد میں شائع ہوں گے، کہا کہ طہٰ کنانی اور محمد حسین رحمانی فزکس اور نینو کے شعبوں میں چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ 3 کاموں کو اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں: لوگوں کے بارے میں زبان پر کنٹرول کرنا، غیبت نہ کرنا، ایسے کام میں مصروف رہنا جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوں، اپنے گناہوں پر بہت گریہ و زاری کرنا۔ جہاں مصاحبت اور دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہاں بہت سے مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پر ہے۔ خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر بیچ دے گا۔ کم عقل اور بیوقوف لوگ نہ خود کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کی نادانی غلطی پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست اگرچہ اچھا بھی ہو تو اس کی اچھائی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی، سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے